اب یہ ایک دعویٰ ہے جو میں نے کیا ہے، اس کو ثبوت میں آگے کی آیات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، دوسری فضیلت کیا؟ کہ علم کی وجہ سے برتری دے کر فرشتوں سے سجدہ کروایا. آدم کے آگے جھک جاؤ. سجدہ کا جیسے لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا کہ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، تو انسان کے آگے فرشتوں کو لٹرلی جھکایا گیا. اب یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہ تھا، یہ اللہ کا ایک حکم تھا. دراصل سجدہ اللہ ہی کو بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان سے کہا کہ تو نے کیوں نہ سجدہ کیا جبکہ میں نے تجھ سے کہا تھا. اللہ کا حکم تھا، اس لیے دراصل وہ انسان کی عبادت نہیں ہونے لگی تھی، اللہ ہی کی عبادت تھی، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہو رہی تھی. ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ ابلیس کون تھا؟ پرانے پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے، کان من الجن، جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر گیا، حد سے باہر نکل گیا، جنوں میں سے تھا. کہتے ہیں کہ یہ عبادت گزار تھا، اور اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا. لیکن جہاں اس جگہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، وہاں دوسری جگہ سورۃ الاعراف میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس سے یا جنوں سے بھی کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، امرتک ابلیس کو کہا جا رہا کہ میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا کہ سجدہ کر. اگرچہ یہاں صرف فرشتوں کا ذکر، تو صرف فرشتوں کا کیوں؟ کیونکہ وہ باقی مخلوق کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے فرشتوں ہی نے سوال کیا تھا، اس لیے فرشتوں ہی کو یہاں براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے. لیکن انڈائریکٹلی جب یہ کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو باقی مخلوق بھی دراصل انسان کے سامنے جھکائی جا رہی تھی، جس کے پیش پیش فرشتے تھے، کیونکہ فرشتے زمین کا انتظام کرتے ہیں، کارندے ہیں یہاں کے. ٹھیک، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سب جھک گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا، پسند نہ کیا. ابا کا لفظی معنی کیا؟ پسند نہ کرنا، انکار کرنا، نہ ماننا، قبول نہ کرنا، رک جانا، باز رہنا، یہ سب معنی ابا، باز رہا، نہیں جھکا. مستکبر، اور تکبر کیا، استکبار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور اس کی وجہ اس نے کیا بتائی تھی؟ آگے سورۃ الاعراف میں پتہ چلتا ہے، اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اپنی بڑائی اپنے عقل سے ثابت کی، اور پھر جھکنے سے انکار کر دیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے. اب یہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ کان من الکافرین، یہ کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ کون سا کفر ہے؟ عملی کفر کی طرف اشارہ ہے، اعتقادی کفر نہیں. وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. وکلا، اور کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، خوب، جتنا چاہو، اچھی طرح، دلچسپی اور عمدگی کے ساتھ. رغد میں سب آتا ہے، جیسے راغب ہوتا ہے نا، ایسے راغب بھی ہوتا ہے. حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جو دل چاہے کھاؤ. کیونکہ جنت کی خوبی یہی ہے نا کہ وہاں انسان کی ہر مرضی پوری ہوگی. ہم دنیا میں ہی کر لینا چاہتے ہیں تو جنت کیسے ملے گی؟ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. کون سا درخت کا نام نہیں بتایا؟ ہمیں بھی ضرورت نہیں، کوئی ایک درخت ہوگا، بس امتحان تھا نا، یہ نہیں کرنا، اس کے پاس نہ آؤ. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ آدم فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑے ہیں. جب سجدہ ہوتا ہے، آدم فرشتوں اور ابلیس کے درمیان آ جاتے ہیں، فرشتے جھک جاتے ہیں، شیطان انکار کر کے دشمن بن جاتا ہے. یہاں انسان کو ایک یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے سامنے دو راہیں ہیں، ایک یہ کہ فرشتہ ہوتے ہوئے، اچھا ہوتے ہوئے، بڑا ہوتے ہوئے اپنے سے چھوٹے کے آگے جھک جانا، عاجزی اختیار کر، اور دوسری راہ ہے کمتر ہوتے ہوئے ابلیس کی طرح تکبر کرنا، وہ بننا جو ہے نہیں انسان. یہ انسان کے سامنے دو راہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. یاد رکھے انسان نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، ان دونوں کے درمیان کی مخلوق ہے. اس سے فرشتہ بننے کو بھی نہیں کہا گیا اور اسے شیطان بننے سے بھی پرہیز کرنا ہے. لیکن شیطان کے طریقے تکبر سے بچتے ہوئے فرشتوں کے انداز کو دیکھنا ہے. فرشتے اگرچہ بے عیب تھے، بے گناہ ہوتے نا، یفلون ما یؤمرون، کوئی گناہ نہیں کرتے، اس کے باوجود اپنے سے کم تر مخلوق، کم تر اس اعتبار سے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، اس کے آگے بھی جھک گیا ہے. اسے شیطان نہیں جھکا تکبر کی وجہ سے. ہم سب کو بھی سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے یہی امتحان ہے کہ کیا ہم دنیا میں عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، صحیح ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے سامنے تکبر اور اکڑ سے بچتے ہیں. خیر، یہ تو ایک سائیڈ لیسن تھا جو یہاں دینا مقصود تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب آدم اس امتحان میں پاس ہو کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک اور امتحان آتا ہے. پہلے امتحان میں پاس ہیں دنیاوی علم کی وجہ سے، اب دوسرے امتحان میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے. واضح حکم، یہ نہیں کرنا، کوئی تاویل نہیں، کوئی قیاس نہیں، کچھ نہیں. لیکن اس نے کیا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پسلا لیا. زلہ بلا ارادہ پاؤں کا پسلنا. ایک اور جگہ پر آتا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول گیا. ایک اور جگہ پر آتا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے پسلا لیا. اس کی تفصیل آگے قرآن میں آئے گی. بہرحال یہاں سے کیا پتہ چلتا، اتنا ہی کافی ہے کہ شیطان نے دونوں کو، ایک نہیں دو کو، ایسی چال چلی کہ دونوں کو ہی پھسلا لے گیا. اس سے ایک اور چیز کی تردید ہوتی ہے کرسچینٹی کے مقابلے میں، کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو پھسلایا اور عورت پھر مرد کو پھسلانے کا سبب بنی، وہ مین بنی، مرد کی ہلاکت کا سبب. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي، دونوں کو نکلوا لیا جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. یہ انسان انسان کا دشمن ہوگا. یا مراد اس سے دوسری کیا تھی، کہ شیطان انسان کا دشمن ہوگا. بعضکم، کم سے مراد تم سب انسان ہے. نمبر ایک، کہ انسان باہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، دشمنی کریں گے. عداوت کب جنم لیتی ہے؟ عداوت جنم لیتی ہے باہم اختلاف سے. اختلاف باعث رحمت ہے، لیکن اختلاف جب مخالفت کو جا پہنچتا ہے تو دشمنی میں بدل جاتا ہے. اختلاف جب مخالفت کو پہنچتا ہے تو عداوت میں بدل جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک شکل پر پیدا نہیں کیا، سب کا رنگ ایک نہیں، سب کے رنگوں کے شیڈز مختلف ہیں، سب کے مزاج مختلف ہیں. بعض اوقات ایک ہی ماں کے جنم دیے ہوئے بچوں میں باہم اختلاف ہوتا ہے، نسلوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، زبانوں کا اختلاف ہے، ذائقوں کا اختلاف ہے، زمین کے جو مختلف حصوں میں انسان رہتے ہیں ان خطوں کا اختلاف ہے، زمینوں کا اختلاف ہے، جو غذا پسند کی جاتی ہے ان غذاؤں میں اختلاف ہے، کسی علاقے کے لوگ کچھ کھاتے ہیں، دوسرے کے کچھ اور. تو یہ ایک بالکل نیچرل ہے اختلاف کی قسم، اور اس سے کائنات کے اندر ایک رنگینی پیدا ہوئی ہے. اگر سب لوگ ایک ہی چیز کھانے لگتے تو پوری نہ پڑتی، اگر سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگتے تو مشکل ہو جاتی. تو سوچ کا اختلاف ہو یا زبان کا ہو یا رنگ کا ہو، یہ باہم دلچسپی کو جنم دیتا ہے. اور اگر یہ پازیٹیولی ہو تو بہت سی مفید چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ تخلیقی صلاحیت، کریٹیویٹی ہمیشہ اختلاف ہی سے ہوتی ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو نقالی ہوگی. تخلیق کی صلاحیت کہاں سے آتی ہے؟ اختلاف سے. یعنی آپ کا دیکھنے کا انداز ڈفرنٹ ہے دوسرے سے. اگر آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں, وہی کچھ بنا رہے ہیں جو اوروں نے بنایا, ڈفرنٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ کریٹو نہیں ہے. تو اختلاف ہونا اچھی بات ہے, لیکن ہمارے ہاں خصوصاً مسلمانوں کے اندر آج کے دور میں اتنی تنگ نظری پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے, اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ اور سب بھی اسی طرح دیکھنے لگے اور ہم دوسروں کو اپنی سوچ پہ ڈھال لیں, دوسروں کو اپنی مرضی کا غلام بنا لیں. ایک تو ویسے بھی انٹلیکچوئل انویژن کی وجہ سے, میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی جو سوچ ہے, ان کی جو تھنکنگ ہے, وہ غیر ترقی یافتہ قوموں پہ ویسے ہی مسلط ہو چکا ہے. وہ دیکھتے بھی انہی کی نظر سے ہیں, بولتے بھی ان کی زبان سے ہیں, سوچتے بھی انہی کے دماغ سے ہیں, ان کا اپنا کچھ نہیں رہا. اسی وجہ سے ان قوموں کے اندر خاص طور پر کریٹیویٹی ختم ہو گئی ہے, ترقی ختم ہو گئی, کیونکہ یہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے, ہر چیز ان کے شیشے میں دیکھ رہے ہیں, ان کی عینک سے دیکھ رہے ہیں. تو کسی بھی قوم یا کسی بھی انسان کا یہ زوال ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو دوسرے کے رنگ میں رنگ لے. کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسروں کو اپنی سوچ کا غلام بنا لے. مثلاً اگر میں ایک استاد ہوں تو مجھے حق نہیں کہ میں آپ سب کی سوچ ختم کر کے اپنی سوچ میں آپ کو ڈھال لوں. نہیں, آپ کو حق ہے کہ آپ کا اپنا دماغ بھی کام کرے, آپ کی اپنی نگاہ کام کرے, آپ اپنے سے سوچیں. ہاں, ایک چیز جس کا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی پابند ہونا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات. اس کے مقابلے میں نہ ہماری اپنی عقل اور نہ ہماری اپنی سوچ. وہاں پر اگر عقل کی بات ہوئی, فلسفے کی بات ہوئی, تو پھر وہی شیطنت آ جائے گی جیسے شیطان نے کیا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ان کی بات کے سامنے بھی پھر ہماری بات نہیں, جیسے قرآن میں سورۃ الاحزاب میں آتا ہے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دے تو پھر ان کی اپنی مرضی اس فیصلے میں رہ جائے. وہاں تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے, سرنڈر کرنا ہے, اپنے آپ کو جھکانا ہے اللہ اور رسول کی مرضی کے آگے. اسی کا نام اطاعت ہے, تسلیم ہے, اسلام ہے, یہ ہم سے مقصود ہے. لیکن ان کی بات کے علاوہ کوئی تیسرا انسان, خواہ کوئی اسکالر ہو, خواہ کوئی کچھ بھی ہو, کتنا بڑا علامہ ہو, شاعر ہو, مفکر ہو, فلسفی ہو, کسی کو حق نہیں کہ وہ سارے انسانوں کی سوچ کو اپنی سوچ کے تابع کر لے. اس لیے دین میں ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جب سے دین کے معاملات میں بہت جمود آ گیا, جمود کیا ہے کہ بس ہزار سال پہلے جو علماء گزرے ہیں, جو انہوں نے سوچا بس وہی ہم نے سوچنا, اس کے آگے ہم کچھ نہیں سوچیں گے, تو ہم آہستہ آہستہ وقت اور زمانے کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے, ہمارا دین ضروریات کو پورا نہ کر سکا, کیونکہ زمانہ روز بروز ترقی کر رہا تھا, دنیا کہیں سے کہیں جا رہی تھی, اور ہم نے اپنی سوچ بند کر کے صرف 1200 سال پہلے کے علماء کی سوچ کا اپنے آپ کو پابند کر دیا کہ عقل وہیں ختم ہو گئی, علم وہیں ختم ہو گیا, اور ہمیں اب بس صرف تقلید کرنی ہے, صرف آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنا ہے, اور بس. اس چیز سے مسلمانوں کے اندر ایک فکری زوال آنا شروع ہو گیا جو آج اپنی انتہا, عروج اور شدت کو آ پہنچا ہے آج کے دور میں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دوسرے سے اختلاف میں مخالفت شروع ہو گئی, عداوت شروع ہو گئی, مذہب اور دین کے نام پہ قتل و غارت شروع ہو گئی, اتنے دل تنگ ہو گئے کہ دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا. یہ سب ہمارے زوال کی علامتیں ہیں. یہ بعدکم لبعد عدو والی بات ہو گئی, تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے. یہ دشمنی کیسے ہو گئی؟ دلوں کی تنگی کی وجہ سے. آج میں اور آپ اگر اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھنے چلے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, تو ہمیں دراصل اس سوچ کا ریوائیول کرنا ہے, ان دشمنیوں کو ختم کرنا ہے, عداوتوں اور تنگ نظری کا خاتمہ کرنا ہے, دلوں میں وسعت پیدا کرنا ہے, جدید سوچ کے ساتھ چلنا ہے, جدید روشنی میں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے, کیونکہ قرآن آج بھی 1400 سال بعد بھی ہمارے معاشرے کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. لیکن چونکہ ہم اسے کھلے دل اور کھلی نگاہ سے پڑھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، بلکہ سرے سے قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہتے کہ کہیں ہم سے غلطی ہی نہ ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم پھر دین کو ایک طرف الگ مسجد میں بند کر دیں گے اور دنیا دوسروں کی سوچ کے تحت چلائیں گے، اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے افکار کو فالو کرتے کرتے جو آج خود مسلمان اور غیر مسلم دنیا کے مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، روحانی مسائل میں، انسانی مسائل میں، ان کا حل کہیں سے نہ پا سکیں گے، کیونکہ حل یہاں موجود ہے اور ہم نے چونکہ قرآن سے حل تلاش نہیں کرنا چاہا، قرآن کو صرف ایک برکت کی کتاب بنا دیا، ایک ریچول کے طور پر اس کی تلاوت کر لی، تو اس سے اصلاح نہ ہو سکی اور نہ ہو سکے گی اگر ہم بھی آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں گے۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ عداوت کو ختم کرنا ہے، اختلاف کو گوارا کرنا ہے۔ اختلاف ہوگا اور اختلاف کو ٹھنڈے کھلے دل سے، مثلا اگر میں ایک بات کہتی ہوں، میری ایک اسٹوڈنٹ کہتی کہ آپ جس طرح ایک بات کہہ رہی ہیں، بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو خواہ میں استاد کی کرسی پہ بیٹھی ہوں، میرے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ میں اگر اسٹوڈنٹ ایک بات درست کہہ رہا تو اسے قبول کر سکوں، اتنی فلیکسیبلٹی اور اتنی لچک ہونی چاہیے۔ اور یہی چیز میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ جب معاشرے کے اندر نکلیں، اگر آپ سے بہتر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ قرآن کی روشنی میں درست بات ہے، کہ قرآن آپ کا معیار بن جائے گا نا، جب ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک چیز آپ کے سامنے خود کھل کے آ جائے گی، اچھے برے کی تمیز، کیونکہ ایک روشنی مل جائے گی، روشنی جیسے اندھیرے میں ٹارچ جلا دی جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پتھر کہاں، جہاں مجھے ٹھوکر نہیں کھانی، اور رستہ کدھر کو جاتا ہے، دروازہ کدھر ہے جہاں سے نکلنا ہے، اور کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں کھڑے ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن ایک ٹارچ ہے، زندگی کے اندھیروں میں جب آپ کو خود ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ اس کی ہو جائے گی تو لوگوں کے افکار کو آپ خود پرکھ سکیں گے کہ کہاں لوگ صحیح بات کر رہے ہیں اور کہاں غلط کر رہے ہیں، مجھے کیا لینا اور کیا نہیں لینا۔ یہ ابھی ایک دو دن میں تو نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہفتے میں تو، لیکن سال کے بعد انشاءاللہ آپ کی اپنی ایک سوچ، انڈیویجول آزاد سوچ ڈیولپ ہوگی کہ جو اس کی روشنی میں ہوگی۔ لہٰذا کہیں پر بھی اس کے بعد آپ جائیں، کوئی بھی اچھی بات آپ کو بتائے، خواہ کوئی بھی انسان ہو، اسے آپ کھلے ٹھنڈے دل سے قبول کریں، اور جب انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے تو ترقی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو دراصل ہمیں یہی دینا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہر اچھی بات کو قبول کرنا ہے، اور ہر غلط چیز کو، خواہ وہ اپنے ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، اتنا ظرف بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی غلط بات، خواہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ کہتے ہوں، خواہ ہمارے شوہر ہی کیوں نہ کہتے ہوں، خواہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہی کیوں نہ کہتے ہوں، ایون ہمارے ریلیجس سکالرز ہی کیوں نہ کہتے ہوں، اس کو نہیں لینا۔ یعنی ایک آزاد سوچ پیدا کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو نگاہ، آنکھ، دل، دماغ دے کر بنایا ہے، اسے استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ جو بہرے، گنگے، اندھے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ، جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ قرآن میں کہا گیا اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم ادل، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے گمراہ ہیں۔ تو جو لوگ اپنی عقل سے کام نہ لیں، صرف دوسرے کی نگاہ سے دیکھیں، دوسرے کے کان سے سنیں، تو اللہ کے نزدیک وہ جانور ہیں۔ تو ہمیں جانور نہیں، انسان بن کر جینا ہے۔ اللہ نے جو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، بے شعور نہیں، باشعور بن کے جینا ہے، اور ایک دوسرے کی سوچ جو اچھی ہے اس کو تو لینا ہے، اور جو نہیں اس کو چھوڑنے میں بات نہیں کرنا، کسی تعصب اور دشمنی سے کام نہیں لینا، تاکہ دنیا میں بھی امن سے رہ سکے اور آخرت میں بھی پر امن زندگی بسر کر سکے۔ اب میں تھوڑی سی چند ایک مثالیں دوں گی آپ کو تاریخ سے، کہ مسلمانوں میں جو پازیٹو مفید اختلاف تھا، اس نے کتنے علوم کو جنم دیا، کتنے علوم کو جنم دیا۔ مثلا جب بہت سے لوگ مسلمان ہوئے عربوں کے باہر، کوئی فارسی، کوئی رومی، کوئی ایرانی، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، تو ان سب کی زبان عربی نہ تھی۔ جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو اپنے اپنے ڈائلیکٹ میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو عربی میں تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم اردو، پنجابی، انگریزی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو لوگوں کے اس اختلاف قرآت نے فن قرآت کو جنم دیا، کہ قرآن کی ریڈنگ کا فن جنم لیا۔ پھر قرآن کے معنی میں اختلاف ہوا۔ معنی میں کس طرح کا اختلاف؟ کہ مثلاً جیسے عربی زبان تھی تو مختلف قبائل میں مختلف الفاظ کے مختلف معنی تھے، اس سے معنی میں بہت وسعت پیدا ہوئی۔ کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اس نے ڈکشنری کو جنم دیا۔ آپ کو معلوم ہے مسلمان ڈکشنری کے موجد ہیں، انگریزوں اور دوسری قوموں میں تو چند سو سال، 200-300 سال سے شاید ڈکشنری شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ ڈکشنری سے آشنا نہ تھے، ڈکشنری کی ابتدا مسلمانوں سے ہوئی ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہے؟ قرآن کے الفاظ میں، جب معنی میں اختلاف، یعنی اختلاف سے مراد یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے اپوزٹ، بلکہ یہ کہ ان کے اندر جب وسعت آئی، کئی کئی معنی سامنے آئے، تو انہوں نے کہا ان سب کو اکٹھا کر کے لکھ لیا جائے، اس سے ڈکشنری پیدا ہوئی۔ پھر اسی طرح شرعی امور میں اختلاف، اس سے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم عقائد وجود میں آئے۔ مثلا ایک آیت کی تفسیر جب کئی انداز سے ہوئی تو علم تفسیر وجود میں آ گیا، اور وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جس کی گنجائش نہ ہو، وہ مخالفت نہیں تھی کہ میں نے جو تفسیر کی بس اسی کو تو آپ لے لیں اور جو باقی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، نہیں، جب تک اس کی وسعت یا گنجائش قرآن کی آیت میں موجود تھی تو وہ نئے نئے رنگ پیدا ہوئے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ آج کل بھی لوگ بہت بہانہ کرتے ہیں، اتنی ساری تفسیریں ہیں اور ہر ایک میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو کس کو لیں اور کس کو نہ لیں، اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، لہذا چھوڑو سب کو۔ تو اس سے ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ جنم لیتا ہے عموماً لوگوں کا، حالانکہ یہ جتنے بھی علماء کی تفسیریں ہیں، مثلا ابن کثیر ہے یا معرف القرآن ہے یا تفہیم القرآن ہے یا کوئی اور بہت سے نام آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں، تو ان سب کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا اپنا ایک انداز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک چیز تفہیم القرآن میں لکھی ہے تو معرف القرآن میں جو کچھ لکھا وہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں نئی ہوتی ہیں، تو ہر ایک نے اپنے اپنے دور، اپنی اپنی سوچ، علم کی روشنی میں جب تفسیر کی تو اس کے رنگ مختلف ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر گلاب کا پھول، آپ اس میں نئی نئی جدتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے کلرز مختلف ہو جاتے ہیں، تب آپ کہیں کہ اگر یلو ہوگا تو میں اس کو گلاب نہیں مانوں گی، کیونکہ میرے نزدیک گلاب تو صرف ریڈ روز ہے۔ نہیں، روز کو تو ریڈ ہی ہونا چاہیے، اگر ریڈ نہیں ہے تو وہ روز نہیں ہے۔ تو یہ ایک آپ کا غلط خیال ہوگا، اس میں نئی ترقی کے ساتھ ساتھ نئے نئے کلرز آئے، نئے نئے شیڈز آئے۔ تو اسی طرح جو جو زمانہ بدلا، تفسیر کے بھی نئے نئے رنگ آئے۔ اب مثال کے طور پر آج اس دور میں ہم جب بیٹھ کے تفسیر کرتے ہیں، مثلا کل ہی میں نے آپ کو کان کی تصویر دکھائی، اب آپ دیکھیں گے کہ کتنی بھی تفسیریں آپ کھول کے دیکھیں، کسی ایک قرآن کی تفسیر میں آپ کو کہیں کان کی تصویر بنا کے انگلی کے ساتھ یہ سمجھایا نہیں گیا ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ جی یہ آپ بات کہاں سے کہہ رہی ہیں، ہم نے تو کسی تفسیر میں یہ نہیں بات پڑھی۔ ہاں واقعی نہیں ہے، لیکن کیا منع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم کو اس طرح ایکسپلین نہ کر سکے؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ جب میں نے کان کی تصویر ایک دفعہ دیکھی اور یہ آیت مجھ کو یاد آئی تو فوراً میرے ذہن میں کلک کیا کہ انگلی کے سائز کے برابر تقریبا، بالکل یوں لگتا ہے تصویر میں جیسے پوری انگلی رکھنے کا، جیسے ایک ڈھکن فکس کرنے کا، بوتل کے اندر ایک اوپر کا حصہ باریک بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثال کتنی پرفیکٹ ہے۔ تو کیا ہم نئے دور کے تقاضوں میں، یعنی کہ نئی نئی جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کیا قرآن کو نہ پڑھے اور قرآن کو اس کے ساتھ ایکسپلین نہ کرے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب آپ کہیں کہ 1000 سال پہلے تو یہ نہیں ہوا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس وقت کی ضرورت کچھ اور تھی، آج کی ضرورت کچھ اور ہے۔ مثلا آپ کے بچے آج کوئی بات تصویر کے بغیر نہیں کرتے، انگریزی کی جو شروع کی ریڈنگ ان کو دیتے ہیں تو شروع میں تو بالکل ہی صرف تصویروں کی کہانیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو خود بنا بنا کے دکھاتے ہیں۔ اس میں سے آج کا دور کچھ اور ہے، اب آپ اس میں سے شوشہ نکال لیں گے، دیکھا وہ کہتی ہیں تصویروں سے قرآن پڑھو، یہ شوشہ ہوتا ہے کہ اصل مقصد نہ سمجھنا اور بات کو غلط رنگ میں بیان کرنا۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی اور بعد میں بھی کچھ نہ کچھ شوشے میں سنتی رہتی ہوں، خیر اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی، لیکن شوشے کی ایکسپلینیشن کے لیے ایک مثال دے رہی ہوں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اسی طرح آپ دیکھیں گے آئندہ بھی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت سی ایسی مثالیں آئیں گی جس میں آپ کو تصویریں دکھائیں گے، ماڈل دکھائیں گے، بہت کچھ اور چیزیں، اور اس سے جو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ صرف ایک زبانی پڑھنے سے نہیں آئے گی۔ اب یہ اس دور کی ایک ضرورت ہے، ہم اپنے ینگر جنریشن کو، پڑھے لکھے بچوں کو جب قرآن پڑھائیں گے تو اس کا سٹائل بالکل کچھ اور ہوگا بنسبت اس تفسیر کے جو 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ مخالفت نہیں، ہم پہلے علماء کو کنڈیم نہیں کر رہے، ان کی عزت احترام اپنی جگہ، انہوں نے بہت اچھی کوششیں کی اپنے دور کے وسائل کے اعتبار سے، لیکن ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ اپنے دور کے اعتبار سے ہم بھی کچھ نئی چیزیں پیدا کر سکیں۔ یہ جو نئی جدت پیدا کرنا ہے دین کے دائرے کے اندر، اس سے دین میں ترقی ہوتی ہے، دین کے لیے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ قریب آتے ہیں دین کے۔ آج کے دور میں یہی چیز لیک کر رہی ہے ہمارے علماء میں، کہ وہ جدید دور کے تقاضوں کو عموماً سمجھنے کی بہت کم کوشش کر رہے ہیں۔ سب ایسے نہیں، بہت کم ہے ان میں۔ جب آپ یہ جدت اختیار کریں گے تو اس سے وسعت آئے گی، اس سے دین کا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، نئے راستے کھلیں گے، نئے طریقے سامنے آئیں گے، اور آپ ترقی یافتہ اقوام سے اسلام کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے۔ آج تو ہم کس طرح مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، اسلام کو ایک طرف پھینک کے، ہم سمجھتے ہیں اسلام کو پیچھے کہیں خانہ سٹور روم میں ڈال دو اور پھر کہو ہم تو بہت ماڈرن ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، وہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، اسلام آج بھی انتہائی ماڈرن ہے، مشکل ہم نے کہ ہم نے اس کے وہ رخ دیکھے ہی نہیں۔ تو ان رخ کو دیکھ کر ہم اسلام کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس دماغ کو استعمال کریں۔ صرف آنکھیں بند کر کے پہلوں کی ہوئی باتوں کو رٹ کر پرچہ حل نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی خلافت میں مسلمان ایشیا اور یورپ تک جا پہنچے، پھر اسی طرح مصر، یونان اور ایران جب فتح ہوا تو وہاں لوگوں کے جو افکار تھے، سوچ تھی، اس کا مسلمانوں کی سوچ سے ایک ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نئے علوم نکلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی بحثیں شروع ہو گئی دین میں، علم کلام مدون ہوا، علم اور تحقیق کا سیلاب فنی شعبوں تک جا پہنچا، فلسفہ، طب، ریاضی، بحریات، ارضیات، جیولوجی، میرین اسٹڈیز، یہ سب مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا اور اسلام کی روشنی میں ان تمام علوم کو ترقی دی۔ اسی لیے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ لائبریری آف کانگریس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام نے دنیا کو سائنس سے روشناس کرایا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہوا یہ کہ دوسری قومیں ترقی کرتے کرتے اس صنعتی انقلاب کو جا پہنچی، جسے آج کے دور میں آپ انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں۔ اس انقلاب کے عرصے میں مسلمانوں کی علمی، فنی اور تحقیقی کوششیں جو تھیں وہ بہت پیچھے رہ گئیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پر تل گئے، آپس میں جنگ و جدل شروع ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں دوسری اقوام آگے نکل گئیں اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔